السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کی پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ اور سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز ہم پاکستانی وزیر خارجہ خواجہ آصف کے ایک معروف امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کو دیے گئے ایک انٹرویو سے کریں گے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے ملکہ اتحاد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان کی فارن سیکرٹری جو ہیں تہمینہ جنجوا، انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ملک جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی عہدیداروں کی جانب سے بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے مختلف بیانات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے جمعے کے روز کہا تھا کہ اگر پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو اس کے لیے امریکی امداد بحال کی جا سکتی ہے، جبکہ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے سینیٹر پال کی طرف سے اس تجویز کے جواب میں کہ معطل کی گئی امداد کو امریکہ کے اندر جو انفراسٹرکچر ہے اس کی تعمیر پر خرچ کی جائے گی، صدر ٹرمپ نے اس کو ایک ٹویٹ کے ذریعے جو سینیٹر پال ہیں ان کی اس تجویز کو سراہا ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے ڈیٹیل میں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں وہ کس طرف اس وقت جا رہے ہیں، اور اس پر دوبارہ ٹریک پر لانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں پشاور میں دفاع پاکستان کونسل کے زیر اہتمام ریلی پر بات کریں گے، اور آگے چل کر بات ہوگی ایران میں جاری مظاہروں پر، اور آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں لکھی گئی کتاب فائر اینڈ فیوری انسائڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کے اقتصابات، اور اس کے علاوہ 2008 کے لیے امریکی انتظامیہ کے ممکنہ ایجنڈے، اور جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان ہونے والے مذاکرات جو ہیں، یہ موضوعات بھی ہمارے آج کے شو میں زیر بحث آئیں گے۔ آپ اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں، ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789۔ اس وقت لائن پہ دو تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار ریٹائرڈ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، اور امریکی تجزیہ نگار ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور عمران ملک صاحب، کافی بیانات پاکستان کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں آ چکے ہیں جب سے امریکہ نے پاکستان کے لیے امداد جو ہے وہ معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن جس طرح آج کی میں اگزامپل دینا چاہوں گی، وزیر خارجہ جو ہیں خواجہ آصف صاحب، انہوں نے ایک امریکی اخبار کو انٹرویو میں ایک بات کی ہے، جبکہ پاکستان کی جو فارن سیکرٹری ہے تہمینہ جنجوا، انہوں نے کچھ اور کہا ہے۔ تو کیا اس امداد کی معطلی پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو پاکستانی عہدیدار جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں؟
جی، بہت نوازش ہے کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو دونوں سائڈ سے، امریکن سائڈ سے بھی اور پاکستان کی سائڈ سے بھی، جو پولیٹیشنز جو ہیں ان کا ریٹرک جو ہے وہ بہت ہائی بلون ہے، بہت اونچے اونچے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، بہت بڑی بڑی تھریٹس دے رہے ہیں، جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بیوروکریٹس ہیں یا بیوروکریسی جو ہے وہ زیادہ تحمل کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے اور زیادہ بیلنس طریقے سے اس ایشو کو ڈیل کر رہی ہیں، اور وہ بیوروکریسی جو ہے وہ یہی بات کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے معاملات کو سلجھا لیا جائے اور معاملات اتنے نہ بگڑ جائیں کہ مکمل طور پر یہ تعلقات ہی ٹوٹ جائیں۔ تو میرے خیال میں یہ سچویشن ابھی تھوڑی ایسے ہی چلے گی کہ پولیٹیکلی تو کافی ریٹرک تیز ہوگا اور پبلک کنزمپشن کے لیے کافی بڑی بڑی باتیں کی جائیں گی، مگر دوسری طرف بیوروکریٹک لیول کے اوپر، ڈپلومیٹک لیول کے اوپر، شاید نہ تو امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان مکمل طور پر ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور چائنا اور رشیا کے کیمپ میں چلا جائے، اور نہ ہی پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ مکمل طور پر ان سے ناراض ہو اور اپنا تعلق توڑ لے۔ تو میرے خیال میں ایک بیلنس لانا پڑے گا دونوں ممالک کو اپنے اپروچ میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور پبلک ریٹرک اسائیڈ میرے خیال میں ایونچولی سینیٹی ول پریویل اور ان دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں یہ کافی حد تک بہتر آ جائیں گے، اور شاید پرانی روش پہ اگر نہ بھی آئیں تو کم از کم ورکیبل ریلیشن شپ ایک ضرور بن جائے گی اور انقریب بن جائے گی۔
جی بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف صاحب کی جانب سے امریکہ کے ساتھ اتحاد نہ ہونے کا، اس کو آپ ایکسپلین کس طرح کریں گے؟ اس کا مطلب جو ہے وہ کیا لیا جائے اگر اتحاد امریکہ کے ساتھ ختم ہوتا ہے پاکستان کا؟ سو وٹ ڈز اٹ مین؟
دیکھیے اس میں تو میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے عرض کی نا کہ یہ پولیٹیکل ریٹرک بھی اس کو آپ سمجھا جا سکتا ہے, کیونکہ جب تک یہ ریٹرک جو ہے یہ ایک پالیسی بن کر امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کو ہم میرے خیال میں ہمیں اسی طرح سے لینا چاہیے. جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی ابھی الائنس نہیں رہی ہے تو وہ وہی بات کر رہے ہیں جو امریکہ پاکستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں, یا اس وقت پاکستان جو ہے ایکچولی ایک بہت سخت کوئرسیو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے جو کہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر ابھی استعمال کر رہے ہیں, اور بہت اپنے تمام ایلیمنٹس آف پاور جو ہیں ڈپلومیٹک, ملٹری, اکنامک, پولیٹیکل, فائنینشیل, وہ سب استعمال کر رہے ہیں. تو پاکستان کافی حد تک انڈر پریشر ہے, تو میرے خیال میں اپنی پبلک کی کنزمپشن کے لیے ان کے لیے یہ بات چیت کرنی ان کے لیے لازمی ہے. تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں اس کو الگ الگ رکھنا پڑے گا, پبلک ریٹرک, پبلک کنزمپشن کے لیے ریٹرک کو الگ, اور جو ڈپلومیٹک یا بیوروکریٹک لیول کے اوپر ہمارے جو تعلقات ابھی تک بیک چینل سے چل رہے ہیں ان کو الگ. تو میرے خیال میں جو ڈپلومیٹک اور بیوروکریٹک جو چینلز ہیں وہ زیادہ تحمل سے, زیادہ اسٹیبلٹی کے ساتھ, زیادہ بیلنس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, تو مجھے کافی امید ہے کہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا. اور وہ اس لیے کہ نہ تو پاکستان امریکہ کے بغیر فیوچر میں کوئی بہتری دیکھنے اپنے لیے, اور نہ ہی میرے خیال میں امریکہ اپنے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں یا نیشنل انٹرسٹ ہیں ساؤتھ اور سینٹرل ایشین ریجن میں وہ پاکستان کے بغیر حاصل کر سکتا ہے, نہ ہی امریکہ جو ہے افغانستان میں کوئی ایسا ایک حل ڈھونڈ سکتا ہے جو کہ اس کے حق میں ہو یا اس کی مرضی کے مطابق ہو جب تک وہ پاکستان کو اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے حصول کے لیے پاکستان کو شامل نہیں کرتا ہے. تو میرے خیال میں اس پبلک ریٹرک کو ہمیں الگ رکھنا چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ایکچوئل اسٹیبلشمنٹس ہیں دونوں ممالک کی وہ کیا کام کر رہی ہیں, کیونکہ ایونچولی میرے خیال میں پولیٹیکل لیڈرس کو ان کے ساتھ مل کر ایسا ہی ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا کہ جس سے سانپ بھی ٹوٹ جائے, سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے.
جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کو امداد کی بحالی کے کتنے امکانات جو ہیں آپ کو نظر آتے ہیں, کیونکہ جمعے کے روز جم میٹس جو ہیں انہوں نے پینٹاگون میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ اس کے امکانات بالکل ہیں اگر پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے, جبکہ کل آپ نے ایک ٹویٹ جو ہے وہ پڑھا ہوگا صدر ٹرمپ کی جانب سے جس میں انہوں نے سینیٹر پال کی اس تجویز کو یا مشورے کو سراہا رہا ہے کہ یہ امداد جو پاکستان کو دینی تھی اس کو امریکہ کے اندر انفراسٹرکچر جو ہے اس پر خرچ کیا جائے گا. تو کیا سمجھا جائے, کیا یہ ڈیسیجن لیا گیا ہے یا اب بھی پینڈنگ ہے, اور امداد کی بحالی کے کیا امکانات ہیں؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ امداد جو ہے وہ اس کی کوئی اب خاص ویلیو رہ نہیں گئی, نہ ہی اس امداد کی کوئی مانیٹری اتنی بڑی حیثیت ہے, نہ ہی وہ امداد امداد کے طور پہ ہے, اور اس امداد کو کوٹ ان کوٹ امداد کا جو لفظ ہے وہ بھی ایک میرے خیال میں مس نامر ہے, اور یہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ اس کو ان کو ڈیفیکٹ کرنا چاہیے, جم میڈس کو اور امریکہ کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور پال رائن, تو خیر اس معاملے کو بہت سطحی نظر سے دیکھتے ہیں, پال رائن جو ہے وہ قسمت کے دھنی ہیں, ان کو افغانستان جیسے مسائل اور پاکستان, ہندوستان, افغانستان, چائنا, یہاں کی جیو پالیٹکس جو ہے وہ بہت پیچیدہ اور بہت کمپلیکیٹڈ ہے, اس کے اوپر ان کا جو بیان آنا ہے اس کے کوئی معنی نہیں رکھتے. وہ ایک خبر چل رہی ہے, ایک نیوز آئٹم سرکولیٹ کر رہی ہے, تو اس کے اوپر سے اپنے پوائنٹ سکور کرنا چاہتے ہیں اپنی بیس کے لیے, تو انہوں نے یہ بات کر دی. جم میڈس کی بات جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے, اور اس میں اشارہ پاکستان کے لیے بھی ہے, اور وہ دونوں جو ہیں وہ کیک کھانا بھی اور کیک رکھنا بھی, وہ دونوں چیزیں کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں, یا پاکستان کی اور امریکہ کی ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک دوسرے سے قریب رہی ہے, بہت قریب رہی ہے, تھوڑی دور رہی ہے, پھر قریب ہو جاتے ہیں, تو وہ ان کا ایک آن گوئنگ ڈائلاگ ہے اپنے طور کے اوپر, تو وہ کیس بائی کیس انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ ٹرانزیکشنل سچویشن ہے, آپ حقانی کے خلاف یہ کریں تو اس کے لیے ہم ہمارے جو ہیں ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ اتنا خرچہ آپ کا ہو رہا ہے تو وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن پاکستان میں جو مزاج ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مزاج صحیح ہے یا غلط ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کی لیڈرشپ کو, سیاسی لیڈرشپ کو اور عسکری لیڈرشپ کو اس طرح سے ایک طرح سے ننگا کیا گیا, ایک طرح سے ٹارگٹ کیا گیا, دیوار سے لگایا گیا پولیٹیکلی, کہ وہ بھی وہی لینگویج استعمال کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ $300 million اگر ہمیں ملیں گے تو پھر کیا فرق پڑ جائے گا, اور $300 million اگر ہمیں نہیں ملیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. لارجر کانٹیکسٹ میں جب وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کا جو ہیڈنگ دی جاتی ہے کہ یہ امداد ہے, یہ چیریٹی ہے, یہ ہم نے آپ کی طرف جو ہے وہ ہم آپ کو ہم نے پالا ہوا ہے, تو اس طرح کی جو فیلنگ اس کنٹری میں ہے, یہاں کی لیڈرشپ اور عوام میں ہے, وہ ان کے لیے پیلیٹیبل نہیں ہے. ان کے لیے پاکستانی سیاسی لوگوں کے لیے اور عسکری قیادت رکھنے والے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ اپنے جوانوں کو اور اپنے افسروں کو یہ کہیں کہ ہم نے یہ آپریشن کرنا ہے اور اس میں امریکہ کی طرف سے تھوڑا پریشر ہے. تو یہ ایک حد تک پیچیدہ صورتحال ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ کی وجہ سے جو اس ایک نیکڈ ڈسکشن ہے وہ کسی کے حق میں نہیں ہے, اس سے صرف معاملات جو ہیں وہ اور الجھتے ہیں اور اشتعال انگیزی دونوں طرف سے ملتی ہے, اور دونوں طرف کی جو انتہائی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں یا جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور میرے جیسے لوگ اور بہت لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے دوست رہے ہیں پچھلے 70 سال سے, دونوں نے ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دیا, ایک دوسرے کے لیے لڑے ہیں, ایک دوسرے کے لیے انہوں نے اپنی ڈپلومیسی, اپنے آفسز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو آفر کیے ہیں, پاکستان کی خدمات ہیں امریکہ کے لیے, پاکستان نے چائنا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو بنوایا اور سوویت یونین کے خلاف پاکستان نے اپنے آپ کو استعمال ہونے دیا, سیٹوں سینٹوں میں شامل رہے ہر طرح سے. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کی افواج جو تھی تھوڑی مقدار میں ویتنام میں بھی لڑی امریکہ کے لیے. تو اسی طرح امریکہ نے پاکستان کے دفاع کے لیے, دیکھیں میں بھی لاہور میں بیٹھا ہوں اور لاہور پہ ہندوستان نے حملہ کیا تھا 6 ستمبر کو, تو وہ جو سارا اکوپمنٹ تھا وہ استعمال ہوا ہندوستان کی فورسز کو روکنے کے لیے, تو وہ امریکہ کا دیا ہوا تھا. تو امریکہ نے پاکستان کے دفاع کے لیے بہت کچھ کیا, پاکستان کی اکانومی کو ڈیولپ کیا, یہاں کی یونیورسٹیوں کے پروفیسر جو ہیں وہ امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں, یہاں کی زرعی یونیورسٹی ہے وہ بنائی امریکنوں نے, پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس امریکہ نے بنایا. امریکہ کی ایک پہچان ہے اس ملک کے جو ترقی پسند طبقات ہیں وہ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں, سیکولر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, تو ویسٹ اور امریکہ کی طرف جو ہے ایک انسانیت کا رجحان ہے, وہاں سے نیا انسان پیدا ہونے کی امید ہے اور نئی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کی امید ہے. تو ہمارے جیسے لوگوں کو, ایسے لوگوں کو جو ترقی پسندی چاہتے ہیں پاکستان میں
جی,
ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس طرح کی جو زبان جو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ امداد اور یہ پیسہ اور یہ وہ, تو اس میں ان کے لیے سپیس بہت کم ہے کہ وہ ایک ترقی پسندی کا, امریکہ سے دوستی کا, اور جو باتیں میں نے کی پاکستان امریکہ کے تعلقات کی, ان کو بڑھاوا دے سکے اور ان کو آگے لے جا سکیں, اور اسی کی بنیاد کے اوپر وہ پاکستان کی جو افغانستان میں پالیسی ہے اس کے اوپر بھی کریٹیسائز کر سکے.
صحیح.
تو ایسی یہ ایک لحاظ سے بہت مشکل اور ایک نیگیٹو صورتحال جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے پیدا ہو چکی ہے.
ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. بریگیڈیئر صاحب, آج خواجہ آصف صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے امریکہ اخبار کو, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھا جاتا جو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ رکھا ہے, ظاہر امداد کی معطلی جو ہے اس کی طرف ان کا اشارہ تھا. لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے کئی برسوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائی جو ہے وہ کریں, لیکن امریکہ کے مطابق ایسا نہیں ہوا ابھی تک. تو اس صورتحال میں جب امریکہ مطمئن نہیں ہے پاکستان سے تو اور امریکہ کے پاس کیا آپشنز تھے اور وہ کیا کرتا اگر امداد معطل نہ کرتا؟ تو
دیکھیں جی, اس میں یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے یہ بالکل کرکس ہے سارے پرابلم کا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو معاملات ہیں ان میں اتنی دوری کیوں آ رہی ہے. دیکھیں ابھی یہ بہت سمپلسٹک بات ہے کہنا کہ آپ حقانی نیٹ ورک یا ان کی جو سیف ہیونز ہیں ان کے خلاف آپ کاروائی کریں اور جو اس کے اوپر خرچہ آتا ہے وہ آپ ہم سے لے لیں, یہ تو بالکل ہی نہ سمجھنے والی بات ہے. اس ایشو کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو صحیح تناظر میں دیکھنا پڑے گا. اب یونائٹیڈ اسٹیٹس کا ایشو کیا ہے؟ ان کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں سب سے بڑا فیکٹر جو کاؤنٹ کرتا ہے وہ انڈیا کا فیکٹر ہے. یونائٹیڈ اسٹیٹس کا ڈائلاما یہ ہے کہ اس نے جو دو رولز آؤٹ سورس کیے ہیں انڈیا کو ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا میں, ایک چائنا کے خلاف اور ایک افغانستان کے اندر, ان دونوں میں پاکستان کا ایک رول ہے. اور جب بھی پاکستان کا رول اندر آتا ہے انڈیا کے ساتھ تو کوئی نہ کوئی معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جب آپ یہ بات کرتے ہیں جی کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپ یہ کاروائی کریں اور سو کالڈ سیف ہیونز پہ حملہ کریں, تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت پازیٹیو اور ڈائنامک قسم کے ملٹری آپریشنز کر کے وار آن ٹیرر کو اپنی سرزمین سے باہر نکال دیا ہے. اب اس وقت پاکستان میں کوئی آرگنائز وار آن ٹیرر نہیں ہو رہی ہے. اگر پاکستان بالفرض ان سو کالڈ سیف ہیونز کے اوپر کاروائی شروع کرتا ہے تو افغان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے جو بھی لوگ افغانستان میں ہیں وہ واپس آ کر پاکستان کے اندر دوبارہ اپنی کاروائیاں شروع کر دیں گے اور وار آن ٹیرر جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ شروع ہو جائے گی. پاکستان یہ کام کسی صورت میں نہیں کرے گا. ایک بات تو یہ ہے.
ایک منٹ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, یہ جسٹیفیکیشن مناسب ہے جو بریگیڈیئر صاحب دے رہے ہیں حقانی نیٹ ورک کے خلاف کاروائی نہ کرنے کے لیے؟
دیکھیں, اگر افغانستان میں کوئی ایسا نیٹ ورک ہے جس کی قیادت پاکستان میں موجود ہے اور پاکستان میں وہ بیٹھے اپنے آپ کو سیکیور سمجھتے ہیں اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے, پاکستان کی ایئر فورس کی سیکیورٹی ہے, نیوی کی سیکیورٹی ہے, پولیس کی سیکیورٹی ہے, بارڈر سیکیورٹی ہے, پاکستان آرمی نے جس طرح سے پاکستان کے بارڈر کو محفوظ کیا ہوا ہے, اس محفوظ بارڈر کے اندر اگر کوئی ایسا گروپ بیٹھا ہوا ہے جو یہ سیکیورٹی انجوائے کر رہا ہے اور وہ انٹرنیٹ کی مدد سے یا نئے جو میڈیاز ہیں ان کی مدد سے یا اپنے پیادہ لوگوں کی وجہ سے افغانستان میں ڈیسٹیبلائزیشن کر رہا ہے, تو پھر وہ پاکستان اپنے آپ کو اس آرگیومنٹ سے نہیں نکال سکتا کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر ڈیسٹیبلائزیشن جو ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا کردار ہے. یہ بڑی مشکل بات ہے پاکستان کے لیے یہ کہنا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس طالبان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس حقانی نیٹ ورک کی یا کسی اور گروپ کی ایسی قیادت بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ اگر پاکستان یہ خطہ پاکستان نہ ہوتا تو افغانستان یا امریکہ یا ہندوستان آ کے ان لوگوں کو پکڑ لیتا, لیکن ہم نے چونکہ سرحدیں محفوظ کی ہوئی ہیں اور ہماری سرحد کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں تو ہم جو ہے افغانستان کی جنگ میں ملوث نہیں ہیں. تو اگر آپ نے قیادت کو رکھا ہوا اپنے ملک میں تو آپ ملوث ہیں وہ ایک لحاظ سے. تو یہ ایک خطرناک آرگیومنٹ ہے, ایک آرگیومنٹ ایسا ہے جو آپ قوموں کی برادری میں بیٹھ کے یہ بات آپ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس حقانی نیٹ ورک یا کسی اور نیٹ ورک کی لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے, یا وہ لیڈرشپ موجود ہے تو ان کے سیل فون ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, ان کی کمیونیکیشن ہم خود کنٹرول کرتے ہیں اور ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم نے صرف ان کو اس حد تک بنا دی ہوئی ہے کہ کوئی ان کو جسمانی نقصان نہ پہنچے اور آپ آ کے ان سے بات کر لیں اور اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں افغانستان کے سیاسی عمل میں شامل ہونے میں اور اپنی وہ ذمہ داری لیتے ہیں اپنے علاقے کو سیکیور کرنے کی اور افغانستان کو سیکیور کرنے میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ کوئی اور ان کو ٹچ نہیں کرنا چاہ رہا تو یہ معاملہ جو ہے یہ پاکستان اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا.
اوکے, یہ جو پالیسی جی ڈاکٹر طاہر روحیل,
میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس معاملے کے اوپر پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں عوامی تائید میرے خیال میں شامل نہیں ہے.
عوام کو سنتے ہیں اس وقت ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب, عوام ہے لائن پہ, ان کی جانب ہم جاتے ہیں. دارا مالا سے شوکت علی انجم صاحب دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم.
شوکت علی انجم دارا مالا سے کر رہا ہوں.
جی سر,
بادل سے یہ ہے کہ ہم نے جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی ہمیشہ کی ہے اور کبھی بند نہیں کی, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, میں حکومت امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہمیشہ ہماری مخالفت کی ہے. ہمارے فورن منسٹر ہیں, ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے میڈم. تھینک یو سو مچ.
بہت شکریہ آپ کا. انعام اللہ لکی مروت سے. جی السلام علیکم.
میڈم پاکستان میں ایک رائے یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت گہرے اور پائیدار ہیں اور یہ کبھی خراب نہیں ہو سکتے. یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ اور ایک خفیہ پولیٹیکل پلان ہے جس کا تعلق اگلی حکومت کی تشکیل سے ہے, تو اس رائے میں کتنا وزن ہے؟ بہت بڑی مہربانی.
اوکے, ایک اور کالر قصور سے, ضلع قصور سے طارق چوختائی صاحب. جی السلام علیکم. ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. نثار چکوال سے. جی السلام علیکم.
جی میڈم, یہ روحیل صاحب, روحیل صاحب بتا رہے تھے جی ان کی لیڈرشپ یہاں پہ ہے تو پاکستان کہتا ہے کہ یہاں پہ ہے, تو یہ تو لیڈرشپ ان کی کدھر, یہاں پہ نہیں ہے. پاکستان کہہ چکا ہے امریکہ کو کہ آپ انڈیکیٹ کریں ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے, تو پھر یہ بات کرنا کہ لیڈرشپ انہوں نے اپنے محفوظ جگہ پہ بٹھائی ہوئی, یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے روحیل صاحب.
اوکے, ڈاکٹر طاہر صاحب انعام اللہ لکی مروت سے ان کا کوسچن بھی آپ کی سے ہی تھا اور نثار صاحب نے بھی آپ سے کوسچن کیا ہے, اگر اس کا جواب دینا چاہیں پلیز ڈاکٹر طاہر روحیل صاحب.
سال بعد.
جی
جی میں بول رہا ہوں.
جی
لیڈرشپ تو موجود ہے پاکستان میں اور لیڈرشپ کو,
لیکن آپ کن بیسس پہ کہہ رہے ہیں, کس بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ موجود ہے حقانی نیٹ ورک کی؟
جی بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقانی نیٹ ورک اور طالبان کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اس سے پہلے بھی وہ پاکستان سے ہی نکلے اور پاکستان میں افغان جو لوگ ہیں ان کی بتایا جاتا ہے کہ 12 لاکھ ہیں یا 13 لاکھ ہیں یا 14 لاکھ ہیں, تو ان میں بھی کچھ جو ہیں وہ پاکستان کے 100% ان کا کنٹرول نہیں ہے. اور پاکستان کی ابھی آئی ایس پی آر کے ترجمان نے کہا کہ ہم نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف جو ابھی ایکشن شروع کیے ہیں ان کے مثبت نتائج نکلیں گے, تو یہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کچھ ایکشن لیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے پاس ہیں. اور پھر یہ کہنا کہ جی ہم افغانستان کی جنگ پاکستان میں نہیں لڑ سکتے, تو پاکستان میں کس ضلع میں آپ وہ جنگ نہیں لڑ سکتے, مطلب کس جیوگرافیکل لوکیشن پہ آپ جنگ نہیں لڑنا چاہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جیوگرافیکل لوکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ وہاں پہ جو لیڈرشپ ہے جس کو آپ مارنا نہیں چاہتے یا جس کو آپ بھگانا نہیں چاہتے یا جس کو آپ قیدی نہیں بنانا چاہتے یا جس کو یا جو آپ سے بڑا ہے یا آپ سے زیادہ طاقتور ہے, اور آپ یہ ڈرتے ہیں کہ بھی ہم نے اس کے خلاف اگر کارروائی کی تو افغانستان کے طالبان اٹھ کے پاکستان پہ حملہ کر دیں گے اور اس صورت میں ہم اپنے آپ کو دفاع نہیں کر سکیں گے, تو یہ تو کمزوری کی نشانی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہمارے ہاتھ سے یہ چیز باہر ہے اور ہمارے طاقت جو ہے یا ہماری دسترس جو ہے یا ہماری پہنچ جو ہے یا ہماری جو فوجی طاقت ہے اس سے اوپر کا یہ کام ہے اور وہ کام ہم نہیں کر سکتے. تو ایسی صورتحال تو نہیں ہے. پاکستان ماشاءاللہ دنیا کی چوتھی یا پانچویں بگیسٹ آرمی ہے, نیوکلیئر ویپن ہے پاکستان کے پاس, پاکستان کے پاس جہاز ہیں, ایئر فورس ہے, نیوی ہے, سب کچھ ہے. پاکستان اپنے آپ میں سے ان چیزوں کو ایک کینسر کی طرح وہ اپنے جسم کے اس حصے کو کاٹ کے پھینک سکتا ہے کہ جس میں سے یہ کینسر نکل رہا ہے, اور پاکستان کی تباہی بھی اسی میں ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کیا ضرورت ہے امریکہ کے خلاف اپنے آپ کو پوزیشن میں لانے کی, حقانی نیٹ ورک کی حمایت میں پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں اس کے لیے جو چیزیں چاہیے
اس طرف توجہ دینی چاہیے.
یہ مسئلہ ہی نہیں ہے.
جی جی جی. ڈاکٹر روہیل اور بریگیڈیئر عمران ملک صاحب دونوں ہمارے ساتھ رہیے اس موڑ پہ. ہم ڈاکٹر محمد تقی صاحب ایک اور ویل نون تجزیہ نگار ہیں, کالمسٹ ہیں, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن کالرس کو سننا چاہیں گے. جھنگ سے عقیل ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. محمد طارق چختائی ضلع قصور سے. جی جی چختائی صاحب.
السلام علیکم محترمہ.
ان کی آپ کی آواز ہم تک صحیح طور پہ نہیں آ رہی ہے. کال کرنے کا بے حد شکریہ. جھنگ سے عقیل آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہاں جی محترمہ, میرا آپ سے اور آپ کے مہمان سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر واقعی الزام تراشی یہ کر رہا ہے امریکہ کے پاکستان میں جو ہے یہ نیٹ ورک حقانی نیٹ ورک یا طالبان وغیرہ کے اگر ہیں ٹھکانے, تو پھر نشاندہی کرنی چاہیے یا الزام تراشی بند کر دینی چاہیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی بقول ان کے ٹھکانے موجود ہیں اور ہمارے حکمران بھی یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں, تو میری سمجھ کے مطابق تو یہ ہمارے جو ہے حکمران کہہ رہے ہیں یہ مال امریکہ کو چپ کرانے کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے وہ ہماری باتوں سے مطمئن ہو جائے, ورنہ پاکستان میں کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہے. اور بقول امریکہ کے اگر ٹھکانے ہیں تو کیا یہ حقانی نیٹ ورک کے یا طالبان کے اور پاکستان کچھ بھی نہیں کرتا تو کل جو ہے کیا جس طرح امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کر کے وہاں معصوم جانوں کا رہا کیا ہے, کیا یہ پاکستان میں بھی معصوم جانوں کا رہا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں جو ہے
مزید اقدامات کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, اگر پاکستان اس امداد کی معطلی کے بعد بھی وہ مطالبات نہیں مانتا یا حقانی نیٹ ورک سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا, تو کہا جا رہا ہے کہ مزید اقدامات بھی امریکہ کی طرف سے اٹھائی جا سکتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ مزید کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟
اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ پاکستان کی سفارتی آئسولیشن ہے, یا پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ آپریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اگر پاکستان کو ایک ایسی ریاست ڈکلیئر کر دیا جائے جو دہشت گردی کو پروموٹ کرتی ہے. اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم اگر یہ پاکستان پہ الزام لگ جائے یا یہ پاکستان کو امریکہ بھی یہ کہہ دے, تو اس میں جو اس کے جو اقتصادی نقصانات ہوں گے, پاکستان کی جو ریپوٹیشن جو خراب ہوگی, پاکستان کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو مسائل پیدا ہوں گے, اور پاکستان کے دشمن جو ہیں انتہائی دائیں بازو کی سوچ رکھنے والے پاکستان کے دشمن, مثلاً ہندوستان کی ایک ایسا طبقہ ہے جو پاکستان کو زخم پہنچانے کی خواہش رکھتا ہے, وہ لوگ بہت خوش ہوں گے. تو یہ الٹیمیٹ صورتحال ہوگی. اس کے علاوہ پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ پاکستان میں جیسے اسامہ بن لادن کو اٹھایا گیا تھا اس طرح کے آپریشن ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے جو امیر طبقات ہیں ان کی وابستگی ہے بہت ساری امریکہ میں, ان کے بچے وہاں تعلیم کے لیے جاتے ہیں, وہاں پہ کاروبار ہیں. اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے پاکستان کا سرپلس ہے امریکہ کا, یعنی پاکستان امریکہ کو چیزیں زیادہ بیچتا ہے اور امریکہ سے چیزیں کم لیتا ہے, اس سے زر مبادلہ پاکستان کو ملتا ہے. تو پاکستان کی جو ٹریڈ کا بیلنس بھی ہے وہ بھی اپسیٹ ہوگا. اس کے علاوہ امریکہ کے ریجنل جو حمایتی ہیں, مثلاً سعودی عربیہ اور یہ یو اے ای اور اس طرح کے ممالک جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں, وہ پاکستان کو کسی طرح سے چھوٹ دیتے ہیں, ہمارے لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں, ہمارے لوگ وہاں جا کے الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے ہیں, وہ بھی ان کو برداشت کرتے ہیں. وہ سارا جو ایکو سسٹم بنا ہوا ہے جس کے اندر پاکستان کی معیشت چل رہی ہے, پاکستان کی اقتصادیت چل رہی ہے, پاکستان ورلڈ بینک سے قرضہ لیتا ہے تو اس میں امریکہ کا ووٹ چاہیے ہوتا ہے, پاکستان کو کوئی ضروریات ہندوستان کے خلاف کوئی مسائل اٹھتے ہیں تو امریکہ ہندوستان کو فون کرتا ہے کہ دیکھیں آپ ایسا نہ کریں, پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی سے چلیں اور اپنے پاکستان کے ساتھ معاملات کو سلجھائیں, وہ ساری فضا خراب ہونے کا چانس ہے. تو پاکستان کا نقصان اس میں بہت زیادہ ہے. اور پاکستان کو حقانی نیٹ ورک اور اس طرح کے الٹے سیدھے غریبے لوگوں کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اوکے ڈاکٹر تقی صاحب.
جی تھی جو کسی زمانے میں کامیاب رہی, اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے.
اوکے, آپ ہمارے ساتھ رہیے ڈاکٹر روہیل صاحب اور بریگیڈیئر صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر تقی صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. ابھی پاکستانی عوام کو ہم نے سنا, ان میں سے بیشتر جو ہیں ان کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین جو تناؤ ہے اس کے حق میں نہ پاکستانی عوام ہے نہ یہاں امریکی عوام ہے. وے فارورڈ کی جب بات کرتے ہیں, دونوں جانب سے ایسے کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟ ڈاکٹر تقی صاحب.
جی ہلو.
جی جی, آواز آئی ہے آپ کی.
ہاں جی, عرضی ہے کہ امریکی عوام نے تو اس کے اوپر کوئی خاص اپنا تاثر کا اظہار نہیں کیا, اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ امریکی عوام کیا چاہتی ہے. جو امریکہ کے عوامی نمائندے ہیں کانگریس میں, وہ تو پاکستان کے بارے میں ایک سخت گیر موقف کے حامی ہیں, یہ بات معلوم ہے. اور امریکہ کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ ایک سخت موقف اختیار کیا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, امریکہ کے ساتھ فالتو کا پنگا جو ہے وہ پاکستان یا پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے. اور میرے خیال میں تعلقات کی خرابی سے دونوں ملکوں کو کچھ خاص حاصل نہیں ہوگا. اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی صحیح فرمایا کہ جو وجہ نزاع ہے, بون آف کنٹینشن, وہ ایک ایسا جہادی نیٹ ورک ہے جس سے پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو نقصان ہی ہوتا ہے ساری عمر. چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ یہی حقانی نیٹ ورک ہے جو وزیرستان میں پاکستان تحریک طالبان کے ساتھ مل کر سوئسائڈ بامبرز کا ٹریننگ کیمپ چلاتا رہا. سراج الدین خانی اور قاری حسین محسود جو ہیں یہ اکٹھے اس کیمپ کے انچارج تھے. اور انہیں آپ کے پروگراموں میں میں تقریباً 10 سال سے یہ کہتا رہا ہوں کہ جب تک وہ انفراسٹرکچر ٹیرر کا نہیں ختم ہوگا, پاکستان کے اندر دہشت گردی کو ختم کرنے میں مشکلات ہوں گی. اور وہی ثابت ہوا کہ جب وزیرستان میں کارروائی ہوئی تو اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کم ہوئی. تو پاکستان کو اپنے مفاد میں فیصلہ کرنا چاہیے, تمام ملک اپنے مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں. میری رائے یہ ہے بطور پاکستانی امریکن اور نسل افغان ہونے کے کہ کابل, کراچی, پشاور اور واشنگٹن ڈی سی میں امن ہونا چاہیے. اور اس امن میں یہ جہادی گروپوں کا کوئی کردار نہیں ہے. جو طالب پشاور اور اسلام آباد کے لیے برا ہے وہ کابل کے لیے بھی برا ہے. پاکستان یہ پالیسی نہیں چلا سکتا کہ افغانستان میں تو طالبان کی امارت قائم ہو جائے لیکن ہم جو ہیں وہ تحریک طالبان کے خلاف کارروائی کریں. بھائی اگر اتنا ہی اچھا ہے طالبان کا نظام تو آپ لاہور میں نافذ کر لیجیے. تو یہ کہانی جو امریکہ کو وہ پڑھاتے آئے ہیں بہت دیر سے, یہ دیکھیے یہ رکھنے تو تعلقات میں معلوم تھے. اور امریکہ کے عہدیدار پہلے بہت سارے کہتے رہے ہیں, ہلری کلنٹن نے کہا, صدر اوباما نے بھی کہا, جس طرح صدر ٹرمپ نے کہا اس طریقے سے شاید کسی نے نہ کہا ہوگا, لیکن حالات اس نہج پہ ہیں کہ جس طرح امریکی عہدیدار کہہ رہے ہیں کہ اب تعلقات جو ہیں وہ اس طرح کی سپلیسٹس پالیسی کے متحمل نہیں ہو سکتے. یعنی جو دو رخی یا دو موئی پالیسی,
یعنی پاکستان نے ہر حال میں حقانی نیٹ ورک سمیت دیگر جو مبینہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیے تینوں مہمان. اور ڈاکٹر تقی صاحب, آپ کو اصل میں ہم نے مدعو کیا ہے, یہ ہمارے پاس ایک خبر ہے کہ پشاور میں دفاع پاکستان کونسل جو ہے انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, کیونکہ امریکی امداد کی معطلی کے بعد دفاع پاکستان کونسل جو ہے ان کی طرف سے ریلی کے, یہ پہلی ریلی ہے جس کے لیے پشاور کا چناؤ کیا گیا, اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟
جی دیکھیے, یہ تو عرصے سے یہی واردات ہوتی ہے وہاں پہ. دفاع پاکستان کونسل جو ہے یہ جہادی, مذہبی اور کسی حد تک سیاسی گروپوں کا ایک ٹولہ ہے. اس کو اس وقت فعال کر دیا جاتا ہے جب امریکہ کے خلاف اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنا ہو. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے ڈرونز کے خلاف, ان کے ہوئے ہیں. اس سے جو پاکستان کی سول حکومت ہے اس کے اوپر بھی دباؤ لایا جاتا ہے اور امریکہ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی فلیٹ جو ہے وہ آپ کے خلاف فعال ہو گئی ہے. اس میں جو زیادہ تشویشناک بات آج کی ریلی میں ہے اس میں یہ کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں انہوں نے اس میں شرکت کی, تو اس سے اس میں ایک زیادہ اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ کس طرح ہے. اور عرض یہ ہے کہ صرف پشاور میں نہیں ہوا, اس طرح کی ایک ریلی شاید وہ دفاع پاکستان کی تو نہیں تھی لیکن ایک ریلی چمن میں بھی ہوئی ہے. تو چمن اور تورخم دو جو روٹ ہیں جس کے اوپر امریکہ کی جو موجودہ افواج ہیں, چاہے وہ اتنی نہیں ہے لیکن بہرحال ان کو کچھ سپلائز وغیرہ وہاں سے جاتی ہیں. تو یہ ان علاقوں میں شورش یا پروٹیسٹ آ رہے ہیں کہ جہاں سے وہ سپلائی لائنز ہیں, تو یہ ایک ٹیکٹک ہے امریکہ کو تھوڑا سا پریشر دکھانے کی. لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں اگر یہ معلوم ہے تو یہ امریکہ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ کیا پوزیشن ہے وہاں پر اور یہ اس کو کون چلا رہا ہے. دفاع پاکستان کو امریکہ واشنگٹن ڈی سی کی سطح پر پاکستان فوج کی ایک جہادی پراکسی یا سیاسی جہادی پراکسی کہہ لیں, یہ سمجھا جاتا ہے.
اوکے بریگیڈیئر صاحب, آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. دفاع پاکستان کاؤنسل جو ہے اس کو پاکستان سے باہر ہی نہیں اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگ اس کو ایک متنازع کاؤنسل جو ہے وہ سمجھتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر تقی صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا اس کاؤنسل سے خطاب, اور پھر حافظ سعید کا ٹیلی فون کے ذریعے اسرائیلی سے خطاب, کیا اس سے عالمی تشویش جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا, مزید مشکلات پاکستان کے لیے پیدا نہیں ہوں گے؟
بات آپ کی ساری ہے, آپ کے جو دونوں مہمان ہیں, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ خالصتاً امریکن لائن آف تھاٹ جو ہے یا اس کی جو پالیسیز ہیں اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. انہوں نے جو بات کی ہے حقانی نیٹ ورک کی اور سیف ہیونز کی, وہ ون سائڈڈ ہے. کیا انہوں نے, ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ داعش اور آئی ایس جو ہے اور تحریک طالبان پاکستان کے جو کیمپس ہیں اور سیف ہیونز ہیں اور جماعت الاحرار کے جو سیف ہیونز ہیں اور آئی ایم یو اور ای ٹی آئی ایم کے سیف ہیونز جو ہیں خوست میں, پکتیا میں, ننگرہار میں, کیا وہ پاکستان کے اندر کاروائیاں نہیں کر رہے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ ایک جو اگر خالی یہ سمجھتے ہیں ان کے چاہیں کہ اگر وہ لیڈرشپ پاکستان میں ہے تو اس کے خلاف تو کاروائی ہونی چاہیے, اور وہ جو را اور این ڈی ایس اور سی آئی اے مل کر ان ٹیررسٹ کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے. میری بات پہلے بیچ میں رہ گئی کہ وہ امریکہ کو ایک آنیسٹ بروکر کا کام کرنا پڑے گا, یہاں پہ ایک بڑے کا کام کرنا پڑے گا اور ایک فیئر آنیسٹ اور جسٹ پالیسی اختیار کرنی پڑے گی پورے ساؤتھ اور سینٹرل ایشیا کے اندر. جب تک امریکن پالیسی فیئر اور جسٹ نہیں ہوگی یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے. اگر وہ چاہتے یہ ہیں کہ جن چوک اور سیف ہیون کے خلاف کاروائی ہو تو وہ افغانستان کے اندر سے جو ٹیررسٹ پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں, جو پاکستان کے نزدیک را جو کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ایل ڈی ایس جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی ہے, اور سی آئی اے یہ مل کر چلا رہے ہیں, تو ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے. تو جب تک یہ دونوں بائیلیٹرلی یا سائملٹینیسلی یہ کام نہیں ہوں گے, یہ کام معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے.
اوکے, تو یہ کوسچن امریکی اینالسٹ کے سامنے میں بالکل رکھتی ہوں. آپ نے جو بات کی, جی 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 جی,
پولیٹیکل گروپنگ ہے جو وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں, پر آپ کے ایک مہمان نے تو شاید یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان آرمی شاید اس کو فنڈ کرتی ہے یا شاید اس کے کہنے پر یہ سارے معاملات کرتے ہیں, تو وہ خیر ان کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ, مگر میرے خیال میں یہ پولیٹیکل گروپنگ ہے جو وقتاً فوقتاً پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ, جو ان کے مطابق جو کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں, ان کے دفاع کے لیے پاکستان کے اندر نکلتی ہے. اور اس میں آئی تھنک فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ ان کو الاؤڈ ہونی چاہیے, اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ کرنی چاہیے, ان کو کرنے دینا چاہیے.
اوکے ڈاکٹر تقی صاحب, دو نکتے جو ہیں وہ بریگیڈیئر صاحب نے اٹھائی ہیں, اس پہ اگر آپ وہ کریں. پہلے بات جو انہوں نے کی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہیں حقانی نیٹ ورک کی لیڈرشپ یا کوئی اور دہشت گرد موجود ہے, اس پہ تو ان کے بقول امریکہ تحفظات کا اظہار کرتا ہے, لیکن جو جماعت الاحرار ہے, باقی جو پاکستانی طالبان کی لیڈرشپ بیٹھی ہے افغانستان میں, بریگیڈیئر صاحب کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے پھر امریکہ جو ہے وہ خاموش نظر آتا ہے, اور اب تک ان کے خلاف کیا کاروائی ہوئی ہے؟
جی, پہلے تو بریگیڈیئر صاحب کو میں یہ واضح کر دوں کہ میں نے ایک پشاوری کی حیثیت سے بات کی ہے. میرا گھر پشاور میں جہاں پر ہے, اس کے ایک میل کے اندر کم از کم 12-13 بڑے بڑے دھماکے خود کش ہوئے ہیں, جس میں آئی جی پولیس سے لے کر ہمارے دوست بھائی احباب جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. میرے گھر کے 500 فٹ کے اندر ایک دھماکے میں آئی جی ملک سعد مارے گئے, اس میں ہمارے 7-8 دوست اور بھی مارے گئے. اور یہ خود کش بمبار جو ہیں یہ حقانی نیٹورک کے چلائے ہوئے ٹریننگ کیمپ میں تیار ہوئے, اس میں تحریک طالبان پاکستان کا بھی حصہ تھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات جو ہے میں امریکہ کے مفاد میں نہیں کر رہا, یہ میں اپنے وطن میں کر رہا ہوں, تو میرا آبائی وطن ہے. تو یہ بات یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہر چیز جو ہے امریکہ کے مفاد میں ہوتی ہے, ہم ہر وقت امریکہ کے مفاد میں نہیں کرتے, اپنے بات مفاد میں بات کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹٹ فور ٹیٹ کی جو کہانی ڈال رہے ہیں کہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, अगर आपने ये कहानी चलानी है तो फिर आप खत्म करें जो भाराकाऊ में इब्राहिम प्लाजा है, इब्राहिम अकानी का जो सिराजुद्दीन अकानी का चचा है, वेस्ट ब्रिज में इनके घर हैं, जंगी खान और बंगी खान इनके फ्रंट मैन है, ये मैं आपको नाम बता रहा हूँ यहाँ पर और मैं लिख भी चुका हूँ, तो उनको खत्म करें। सवाल ये है कि वहां पर अमरीका और अफगानिस्तान ये कार्रवाई नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। अब दो हफ्ते पहले उन्होंने शीना के नाम से तहरीक तालिबान का आदमी पकड़ा है, इसके अलावा उनके पास बगराम में बहुत सारे पकड़े हुए लोग मौजूद हैं, उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर भी की एक एक्सचेंज की कि मुला बरादर को आप हमें दे दीजिए और ये जो आपको मतलूब लोग हैं ये ले लीजिए, पाकिस्तान ने उससे इनकार किया। तो ये हवाई बातें करते हैं कि वहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कई कार्रवाइयां वहां पर हुई हैं, अमेरिका ने की हैं, ड्रोन हमले किए हैं कुनार के इलाके में किए हैं उन्होंने, कई दफा पकड़कर उनको हवाले किया है, जैसे लतीफुल्ला मासूद जो है तालिबान का आदमी था वो अमेरिका ने पकड़ के किया, हालांकि वो एनडीएस के पास था लेकिन उसको अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले कराया। तो ब्रिगेडियर साहब की बात में ज्यादा वजन नहीं है, कुछ शायद जमीनी हकायक वहां पे मालूम नहीं है।
जी, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, डॉक्टर तकी साहब, डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब और ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, आपके भी हम बेहद शुक्रगुजार हैं। इस सेगमेंट का टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ हैं तुर्की से सीनियर तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी फुरकान हमीद साहब, उनको भी हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमरीका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जहां रंग, मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस और हम इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं गुलरुख, जो इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि तुर्की से फुरकान हमीद जो है उनको दोबारा लाइन पे लें, वो हमारे साथ हैं, उनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। और सामीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जो ईरान में जारी मुजाहरे हैं हुकूमत मुखालिफ, उस पर हम बात करेंगे। आज की खबर ये है इस हवाले से कि ईरान की जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक सेशन जो है खसूसी इजलास वो मुनक्कित करने जा रहे हैं। इस इजलास का एजेंडा जो है वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आइंदा हफ्ते इस बात का फ़ैसला करेंगे कि क्या ईरान पर आयद ताज़ीरात जो हैं उसमें इस्तस्ना देना जो है वो जारी रखें अमरीका या नहीं। जिन्हें आपको याद होगा कि इसको 2015 में ईरान के साथ जोहरी समझौता तय पाने के बाद मुअत्तल कर दिया गया था, और जो अमरीकी कानून है उसके तहत इस इस्तस्ना की तजदीद जो है वो हर 120 दिनों के बाद करना ज़रूरी होता है। तो सदर ट्रंप इसकी तजदीद ना करने का फ़ैसला करके अमेरिका की तरफ से जो तिजारती पाबंदियां हैं उसको दोबारा कहा जा रहा है कि बहाल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त क्या इम्कानात है उस पर हम बात करना चाहेंगे। फुरकान हमीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इस वक्त हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम फुरकान हमीद साहब। फुरकान हमीद साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरतेहाल ईरान में क्या है, क्या कहा जा रहा है?
हाँ, ईरान में हालात जो है 28 दिसंबर के जब देखा जाए उसके मुकाबले में जो है बेहतर होना शुरू हुई है, हुकूमत के रवैये के लिहाज से कह रहा हूँ कि हुकूमत की तरफ से यही ऐलान कर दिया जा रहा है कि वहाँ पे हालात बेहतर होते जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है इन तमाम मुजाहरीन पे जो मुजाहरे हुए थे इन पर काबू पा लिया गया और जो मुजाहिर जो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए थे मुजाहरीन को हिरासत में भी ले लिया गया, तकरीबन 400 के करीब जो है मुजाहरीन को हिरासत में लिया गया और अब हुकूमत के जो हमायती हैं उनकी तरफ से मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो गया ताकि जो है वो मुजाहरीन के लिए हमें उनके लिए रास्ते बंद कर दिए जाएं और ये दिखाया जाए कि हुकूमत के हक में भी लोग हैं, हुकूमत की हमायत करने में भी लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। इस वजह से हालात जो है कुछ अब गवर्नमेंट के हुकूमत के कंट्रोल में नजर आ रहा है। देखिए, ये कहा जा सकता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत बिल्कुल खामोश होकर बैठ रही, हुकूमत जिनसे जिन्होंने मुजाहरे किए हैं ان کے خلاف جو ایکشن بھی لے گی. دیکھیے یہ ایکشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک لحاظ ان کے لیے یہ پہلی بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ آئندہ حکومت کو ہمیشہ مظاہرے سے ڈر لگا رہے گا اور یہ مظاہرے اب وقت کے ساتھ ساتھ ہوتے جائیں گے, یہ قابو اس پہ پانا مشکل نظر آتا ہے. جی
جی آپ فرقان میری صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج جو ایک خصوصی اجلاس منعقد کرنے جا رہی تھی ایران کی پارلیمنٹ, اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں, کیا وہ ہو گئی, اس کا ایجنڈا کیا تھا, اور اگر ہوئی ہے تو آؤٹ کم کیا نکلا ہے؟
جی اب بند کمرے میں جو ان کا اجلاس آج ہوا ہے اس میں جو یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت جو ہے اس کی جو حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے اس کے بارے میں غور کیا جائے کہ مظاہروں کی اصلی وجہ کیا ہے, اس پہ غور و غور کے لیے حکومت میں اور حکومت کے مخالفین جو ہے انہوں نے بھی اپنے اپنے احساسات اپنے اپنے جو ہے وہ نظریہ جو ہے وہ پیش کی ہے, اور خاص طور پر وزیر داخلہ عبد الرحمانی فضلی نے کہا کہ اب جو ہے مکمل طور پر قابو پا لیا, جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں وہ غلطیوں کو ان کا ازالہ کیا جائے گا, جو مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو موقع ملا ہے اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے. اس سلسلے میں انٹیلیجنس کے وزیر محمود علی اور سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شام خان خانی نے بھی جو ہے وہ حالات سوالات جو کیے گئے تھے انہوں نے جوابات دیے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے جو حراست میں لیے کہ افراد ان کے خلاف چھان بین کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اور ان میں سے جو طلبہ ہیں زیادہ طلبہ ہیں 90 کے قریب جو طلبہ ہیں ان کی چھان بین کرنے کے بعد ان کو حراست میں لیا ہوا ہے, ان کو ان کی تفصیلات جمع کرنے کے بعد ان کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. جی
جی مسرور عبدالی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ یہاں امریکہ میں سینئر صحافی اور انالسٹ ہیں. السلام علیکم مسرور عبدالی صاحب, پروگرام میں خوش آمدید, اور آپ یہ بتائیے گا یہ بات جو کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتہ جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ امریکہ پر عائد جو تعزیرات ہیں اس میں استثنا جو ہے وہ جاری رکھا جائے یا نہیں, کیا امکانات آپ کو نظر آ رہے ہیں مسرور عبدالی صاحب؟
ہلو
جی جی آپ کی آواز آئی ہے. جی سر
جی جی صاحب آپ کے سوال
جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایران پر جو عائد تعزیرات ہے اس میں استثنا جاری کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے امریکی صدر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ وہ آئندہ ہفتے اس کا فیصلہ کریں گے, تو امکانات کیا نظر آ رہے ہیں, استثنا جاری رکھیں گے یا نہیں؟
دیکھیے نا اس سلسلے میں اصل میں جو
مسرور عبدالی صاحب آپ میرے خیال میں سیل فون پہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, آپ اگر اپنی سگنل صحیح نہیں ہے میرے خیال میں فون کی, آپ اگر جگہ اپنی چینج کر دیں پلیز.
ٹھیک ہے
جی جی
ایک منٹ
جی بالکل ابھی صحیح آ رہی ہے
لائن ایک منٹ اب آ رہی ہے صاحب
بالکل اب صحیح ہے بالکل صحیح ہے.
دیکھیں اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ معاملہ خالی یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا نہیں ہے, معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے جوہری معاہدہ جو امریکہ جو ایران اور پانچ جو پرمننٹ نمائندے ہیں وہ اس کے علاوہ جرمنی اور یورپی یونین اس میں شامل تھا, یہ تمام ممالک یہ معاہدہ منسوخ نہیں کرنا چاہتے, اور یہ معاہدہ اس لیے بھی منسوخ نہیں ہو سکتا یعنی اگر امریکہ اس میں یہ استثنا نہ دیں اور استثنا دے دیں اور اسے منظور نہ کریں اور منسوخ کرنے کی بات کریں تب بھی یہ معاہدہ بہرحال قائم رہے گا, لیکن بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ اس معاہدے کو طور پر منسوخ کر دیں گے, لیکن یہ معاہدہ عملاً منسوخ اس لیے نہیں ہوگا کہ معاہدہ صرف امریکہ اور ایران کا نہیں ہے بلکہ تقریباً 6 ملکوں اور ایران کے درمیان ہو.
اوکے اور پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے لیکن اس وقت ٹیلی فون لائنز میں کچھ پرابلمز بھی ہیں, فرقان حمید صاحب آپ کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور مسرور عبدالی صاحب ایک اور جو یہاں پہ امریکی میڈیا میں کافی اس پر بحث ہو رہی ہے وہ ہے ایک صدر ٹرمپ کے حوالے سے ایک کتاب ہے جس کا وہ نام ہے فائر اینڈ فیوری اور انسائڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس, یہ بتائیے گا کہ یہ اس حد تک زیر بحث امریکہ میں کیوں ہیں, اس کتاب میں صدر ٹرمپ کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟
دیکھیے شنا میں نے بہت سے تجزیہ نگاروں کی باتیں سنی ہیں, دیکھیے جو میں نے جتنے اقتباسات پوری کتاب نہیں پڑھی ہے, کچھ حصہ میں نے کتاب کا پڑھا ہے لیکن اقتباسات جتنے شائع ہیں سب میں پڑھے, مجھے اس کے اندر کوئی ایسی چشمکشا بات نظر نہیں آ رہی جس کے اوپر اتنا بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے. اس لیے جو کچھ انکشافات کیے ہیں مائیکل وولف نے, جو اس کتاب کے مصنف ہیں, وہ سارے وہ ہیں جو پہلے سے زمازت عام ہیں. یعنی مثلا یہ کہ یہ کہنا کہ صدر کے قریبی مشیر صدر کے بارے میں منفی باتیں کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا اب سے بہت کچھ دن پہلے بات تھی کہ سن نے کہا کہ ہی زموران, یعنی وہ نادان آدمی ہے, لیکن بعد میں انہوں نے اس کی تردید کی. تو اسی طرح کی باتیں جو اس میں آئی ہیں مختلف ان کے رفقاء کی طرف سے, تو یہ تو میری نظر میں کوئی ایسا یعنی انکشاف نہیں ہے کہ جس پر بڑی ہلچل مچ جائے. اچھا اسی طرح جو وہ نشست ایک میٹنگ ہوئی تھی انتخابی مہم کے دوران ان کے صاحبزادے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور جیرڈ کشنر اور پال مینافورٹ جو ان کے چیئرمین تھے ایک روسی وکیل کے ساتھ خاتمے کے ساتھ, جس کے اندر وعدہ کیا گیا تھا, اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ مواد دے گی ان کو کلنٹن کے خلاف, لیکن جب نشست میں لوگ گئے تو پتہ چلا کہ کوئی ایسی تھی. تو اس کے اوپر یعنی یہ خبر بہت پہلے آ گئی تھی. صرف اس میں ایک کمنٹ ہے اسٹیو بینن کا جو صدر کے بڑے قریب ترین مشیر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ عمل جو تھا ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر کا یعنی صدر ٹرمپ کا, وہ حب الوطنی کے جذبے کے خلاف تھا اور غداری کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ ایک جملہ انہوں نے کہا جو متنازع ہو سکتا ہے, لیکن یہ بھی ایسی یعنی آگ لگانے والی بات نہیں تھی. اس میں جو مجھے جو ان کا ریئیکشن تھا, جو رد عمل تھا, جو اشتعال ہے صدر ٹرمپ کا, اس نے اس کتاب کو بہت پاپولر کر دیا. اگر وہ اگر ٹرمپ جو ہے اس طرح کا اشتعال نہ دکھاتے تو شاید یہ کتاب, اس میں کچھ دلچسپ انکشافات بہرحال ہیں. یہ اقوام متحدہ میں جو امریکہ کے سفیر ہیں نکی ہیلی, ان کے بارے میں کہا کہ جاہ پرست ہیں اور ان کو لوگ شیطان کہتے ہیں, لوسیفر. تو یہ ایک بات اس کے اندر آئی. یا پھر یہ سعودی عرب کے جو دورے پہ گئے تھے صدر ٹرمپ صاحب, تو اس دوران ان کی جو آؤ بھگت وہاں کی گئی, مثلا $7 کروڑ ان کے ڈنر پہ خرچ ہوئے. پھر ان کے لیے جس کرسی کا اہتمام کیا تھا وہ شاہی تخت کی طرح تھا. تو یہ سب اس کے علاوہ سونے کی جو گالف کارٹ تھیں وہ سونے کی بنی ہوئی تھیں, گالف کی کاریں گاڑیاں جو تھیں گالف کورٹ اس کے کارٹ جو تھے اس کے اوپر انہوں نے یعنی ان کو بٹھایا گیا. تو یہ سب چیزیں ذرا یعنی تھوڑی سی انکشاف آمیز ہیں, لیکن بذات خود پوری کتاب میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے کوئی سیاسی ہلچل پیدا ہو.
اوکے, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے امپیکٹ جو ہیں جو اس سال مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں اس پر پڑ سکتے ہیں, یا صدر ٹرمپ کی جو پرفارمنس ہے کارکردگی اس پہ ہو سکتی ہے, اس سے آپ کہاں تک ایگری کرتے ہیں؟
دیکھیے, اس میں ایک بات تو ہے کہ بار بار اس پوری کتاب کا جو زور ہے, کیونکہ آپ کو پتا نا کہ ایک بیک گراؤنڈ مطلب کتاب ایسی تھی کہ اس سے پہلے مائیکل وولف صاحب وہاں رہے وائٹ ہاؤس میں, اور 200 کے قریب جو مشیر تھے صدر ٹرمپ کے ان سے انٹرویو کیا. وہ خیر ان کا تو دعویٰ یہ کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بات کی تھی, لیکن صدر نے کہا کہ میں اس کو منہ نہیں لگاتا. تو بہرحال اس بات کو نکال دیا. تو اس کے یعنی انٹرویو کی بنیاد پر انہوں نے اپنے تاثرات لکھے ہیں. تو اس میں ایک تاثر جو بڑا نیگیٹو ہے صدر ٹرمپ کے بارے میں وہ یہ کہ تقریباً ہر شخص نے یہ کہا کہ صدر کا رویہ بچوں جیسا ہے. یعنی صدر جو ہے وہ نادانی کی باتیں کرتے ہیں, انتہائی جذباتی ہیں, مغلوب الغضب ہیں, بہت جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں, تعریف سے خوش ہو جاتے ہیں, ان کے ذخیرہ الفاظ کم ہے, وہ ٹھیک سے اپنے ایکسپریس نہیں کر پاتے اپنے محفوظ ضمیر کو. تو اس میں کچھ تو بہرحال حقیقت نظر آتی ہے. یعنی واقعتا جس طرح سے انہوں نے مثلا جو اشتعال کا اس وقت انہوں نے اظہار کیا ہے اس سے بہرحال اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ متوازن شخصیت نہیں ہے ان کی. تو اس کا جو اثر پڑے مڈ ٹرم الیکشن پہ وہ یہ کہ جو ساری باتیں ان کے بارے میں آئی ہیں اور ان کی خاص عقل کے بارے میں اور ان کے دماغ کے بارے میں اور اس معاملے میں, تو یہ ان کی انٹیلیجنس کے معاملے میں, تو اس کا بہرحال یعنی میرا خیال اثر پڑے گا. اثر پڑ بھی رہا ہے, اور خود ان کی جو طرز عمل ہے, ان کے جو اس کے ساتھ کتنے ان کے اپنے جو لیڈر ہیں ریپبلک پارٹی کے وہ ان سے ناراض ہیں. 3 سینیٹرز ایسے ہیں جو الیکشن نہیں لڑ رہے اس بار. تو ویسے ہی ڈیموکریٹ ریپبلکن پارٹی دباؤ کے شکار ہے انتخابات میں, تو اس کی وجہ سے, اور ویسے مڈ ٹرم عام طور سے برسدار پارٹی کے لیے بھاری پڑتا ہے. تو پھر یہ نیا اسکینڈل آنے سے بہرحال
کسی حد تک آپ کا کہنا ہے کہ ہوں گے. جی اچھا, ایک اور موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ آج جو صدر ٹرمپ ہے وہ کچھ کلیدی جو ریپبلکن رہنما ہیں ان سے ملاقات کریں گے تاکہ 2018 کے لیے جو قانونی ایجنڈا ہے اس پہ بات کی جا سکے. یہاں پہ کیا بحث ہو رہی ہے؟ 2018 کے لیے صدر ٹرمپ انتظامیہ کے لیے قانونی ترجیحات جو ہیں وہ کیا ہیں؟
دیکھیں شہناز, بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو ان کا ایجنڈا تھا, یہ منشور تھا صدر ٹرمپ کا, وہ تین نکات اس میں بڑے اہم تھے. یعنی ایک تو تھا ٹیکس میں چھوٹ, ٹیکس کٹ اور ٹیکس معاملات کی اصلاحات, ایک اوباما کیئر کا ریپیل اینڈ ریپلیسمنٹ, اور تیسرا ان کا تھا کہ جنوبی سرحدوں کے اوپر دیوار کی تعمیر. یہ تین کی تھا. اب دیکھو اگر آپ پرانے ٹیپ نکالیں تو دو سال کے دوران جو کیمپین تھی, ہر تقریب میں وہ اس کا اعادہ کرتے تھے, بار بار کہتے تھے. ایک نقطے کے اوپر تو پر تو انہیں بھرپور کامیابی ہو گئی, وہ بل پاس ہو گیا, منظور ہو گیا, اور جو ہے ٹیکس میں کٹ کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. بلکہ اس کے حساب سے دیکھا کہ پازیٹو بات یہ آئی کہ بہت سی کارپوریشنس نے اپنے کارکنوں کو ایک بونس کا اعلان بھی کر دیا ہے, تو وہ ایک مسئلہ تھا. اب باقی دو مسائل رہ گئے, ایک دیوار کی تعمیر اور اوباما کیئر کے ریپیل اینڈ ریپلیسمنٹ. اچھا, اوباما کیئر کے ریپیل کا مسئلہ بھی کافی حد تک, یعنی اس جو بل منظور ہوا ہے ٹیکس کٹ کا, اس کا احاطہ کر لیا گیا ہے کہ اب وہ مینڈیٹ ختم کر دے گا. اب لینا انشورنس, ہر امریکہ کے لیے لینا انشورنس لینا لازم نہیں ہے. اب رہ گیا معاملہ دیوار کا, تو دیوار کے لیے تو 17 سے 20 بلین ڈالر ارب ڈالر کو چاہیے. تو اس میں ایک جو ایشو اپنا ڈاکہ کا جو مسئلہ تھا, جو وہ بچے جو کم عمری میں یہ امریکہ آئے تھے, قانونی تارکین وطن جو کم عمری میں آئے تھے, مثلاً 17-16 سال سے کم عمر میں, ان کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ہماری وہ ان کی تعداد 8 سے 17 لاکھ کے قریب ہے. اب ان کو کیا کیا جائے گا؟ صدر اوباما نے ان کے لیے ڈیفر کر دیا, اس لیے ڈاکہ کہتے ہیں, ڈیفرڈ ایکشن تھا ان کے لیے. اب وہ پھر اس سال ستمبر میں آپ ہوگا کہ جب سیشنز نے اس پروگرام کو منسوخ کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کے اندر, اس کا مطلب مارچ, اس سال مارچ کے اندر اس معاملے کو کانگریس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے, کیا ان لوگوں کو ڈیپورٹ کر دیا جائے یا ان لوگوں کو ان کی قانونی حیثیت بحال کر دی جائے. اس کو جو ہے دوسری طرف یہ چاہتے, ڈیموکریٹک پارٹی چاہتی ہے ان کو, ان لوگوں کو ڈیپورٹ نہ کیا جائے, جبکہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ ان کو لینے کے حق میں نہیں ہے. دوسری طرف وال کا معاملہ بھی یہی ہے, دیوار کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ریپبلکن پارٹی دیوار تعمیر کرنا چاہتی ہے جبکہ ڈیموکریٹ پارٹی اس کے خلاف ہے. تو صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کمپرومائز ہو, یعنی ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے ان کے دیوار کے موقف کی حمایت کرے, ہم پیسے منظور کرے 17 سے 20 بلین ڈالر, اس کے جواب میں وہ ڈیموکریٹ پارٹی کا جو ڈاکہ کا جو پروپوزل ہے وہ اس کی حمایت کریں. کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سینٹ میں صرف ایک ووٹ کی برتری حاصل ہے ریپبلکن پارٹی کو, تو صدر ریگن, صدر ٹرمپ اپنے طور پہ کوئی کاروائی نہیں, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکہ اور دیوار کے معاملے کو ایک کر کے دونوں جماعتوں کا مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے. میرا خیال ہے کہ
تو امکانات کیا نظر آتے ہیں جس طرح آپ نے کہا فیصلہ ہونا ہے اس ایشو کے حوالے سے مارچ میں؟
دیکھیں, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکہ کے مسئلے پر ڈیموکریٹ پارٹی جو ہے وہ بہت مضبوط موقف ہے ان کا, وہ ہر قیمت پہ ان کو بحال کرانا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ساؤتھ کے جو سارے ووٹ, ان میں جو بڑی تعداد ڈاکہ سے متاثرین کی 70-80% یہ ہسپینک لوگ ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ سارے جو ہیں سالڈ ووٹر ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کے, اور یہ 8 سے 17 لاکھ کے قریب ہیں. تو ظاہر ہے کہ ڈیموکریٹ پارٹی تو ہر قیمت پہ چاہے گی کہ ڈاکہ پروگرام جو ہے وہ ان کو اس کو بحال رہے اور ان لوگوں کو جو ہے قانونی شکل دے دی جائے. اسی طرح گھر کے تعمیر کے معاملے کے, دیوار کے تعمیر کے معاملے میں بھی جو ہے ڈیموکریٹ پارٹی اس کے خلاف ہے. اس کے تمام گورنر جو ہیں بیان دے چکے ہیں کہ وہ دیوار نہیں بننے دیں گے. تو یہ مسئلہ ہے بہت مشکل, لیکن بہت ممکن ہے کہ اس کے اوپر کمپرومائز ہو جائے کہ دیوار کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفر کر دیا جائے اور ڈاکہ کا معاملہ مسئلہ جو حل کر لیا جائے.
اوکے, 30 سیکنڈ میں بتائیے گا, شمالی اور جنوبی کوریا کے مابین جو ملاقات ہونی ہے, اس کی کیا سگنیفیکینس دیکھتے ہیں موجودہ تناظر میں آپ؟
دیکھیے, اس میں جو میں چونکہ وقت بہت کم ہے, میں اس میں سب سے سگنیفیکینس بات میں کہوں گا وہ کل کا بیان ہے ٹرمپ کا, وہ بھی فون پر اپنے شمالی کوریا کے رہنما سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ غیر سرکاری طور پر اس, یعنی امریکہ یہ اس بات چیت نہ صرف بات چیت, صدر ٹرمپ بھی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا, صدر ٹرمپ بھی اس بات سے تیار ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب, تھینک یو سو مچ, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.